بسم الله الرحمن الرحيم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب صدق الله العظيم بزرگان محترم برادران عزیز حضرت شیخ سہل ابن عبداللہ تستری علیہ الرحمہ ایک بڑے اللہ والے گزرے ہیں، جیسے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ، حضرت معین الدین چشتی اجمیری رحمہ اللہ اور حضرت حسن بصری رحمہ اللہ گزرے ہیں، ایسے ہی ایک بڑے اللہ والے سہل ابن عبداللہ تستری رحمہ اللہ بھی یہاں سے گزرے ہیں. انہوں نے چند ایسی باتیں بیان کی ہیں کہ اگر ان باتوں کو لازم پکڑا جائے اور ان پر عمل کیا جائے تو پورے دین پر عمل آسان ہوتا ہے، بلکہ پورے دین کا خلاصہ انہوں نے بیان کیا ہے. وہ کہتے ہیں اصولنا ستت اشیاء، التمسک بکتاب اللہ، والاقتداء بسنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، واکل الحلال وکف الاذى، والاجتناب عن الآثام، والتوبۃ واداء الحقوق. فرماتے ہیں ہمارے طریق کے چھ اصول ہیں، ہمارے طریق کے چھ اصول ہیں. اللہ کی کتاب کو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو لازم پکڑنا، اور عقل حلال کا اہتمام کرنا کہ حلال مال ہی کھائیں، اور دوسروں کو تکلیف دینے سے اپنے آپ کو روک لینا، اور ظاہری اور باطنی گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا، اور توبہ کا اہتمام کرنا، اور حقوق ادا کرنا. ظاہر سی بات ہے اگر غور کرتے ہیں پورا دین ان چھ اصول میں داخل ہے. فرماتے ہیں پہلی بات ہے التمسک بکتاب اللہ، اللہ کی کتاب کو لازم پکڑنا. اللہ کی کتاب کو کس طرح سے لازم پکڑیں، اس کی صورت اور طریقہ کیا ہے؟ اس کا طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے اللہ کی کتاب پر، قرآن مجید پر ایمان لائیں کہ اللہ کی یہ سچی اور آخری کتاب ہے، لہذا ہم ایمان لے آتے ہیں اللہ کی کتاب پر. جیسے ہمارے نبی آخری نبی اور آخری رسول ہیں، ایسے ہی ہمارے نبی علیہ الصلات والسلام پر یہ کتاب نازل ہوئی، یہ آخری کتاب ہے. ایمان لے آئے، کتاب اللہ کی تلاوت کریں، کتاب اللہ پر عمل کریں، اور کتاب اللہ کو سمجھیں کہ اللہ تعالی اپنے بندوں سے کیا کہہ رہے ہیں، اس لیے کہ بہت ہی افسوس کی بات ہوگی کہ ہمارے مذہب کی کتاب ہے، ہمارے نبی پر نازل ہوئی ہے، ہماری اپنی آخری کتاب ہے، اس میں جو باتیں بیان کی گئی ہیں وہ باتیں ہمیں معلوم نہیں، ہمارے خالق کا ہمارے مالک کا کیا پیغام ہے وہ ہمیں معلوم نہیں، تو اس سے زیادہ افسوس کی کوئی بات نہیں ہو سکتی۔ ہم دیکھتے ہیں کہ خدا نہ خواستہ کوئی کتاب اللہ کے ساتھ گستاخی کرتا ہے، قرآن کریم کو کوئی جلاتا ہے یا گندگی ڈالتا ہے، نعوذ باللہ، تو ہمارا ایمان جاگ اٹھتا ہے، ایمانی حرکت تیز ہو جاتی ہے اور مسلمان اس کو برداشت نہیں کرتا اور کرنا بھی نہیں چاہیے۔ لیکن خود ہمارا اپنا رویہ کتاب اللہ کے ساتھ کیسا ہے، ہمارا اپنا تعلق کیسا ہے، اس کو سمجھنا ضروری ہے۔ اگر دوسرا گستاخی کرے اور ہم مقابلہ کے لیے اٹھ کھڑے ہوں اور خود ہم کتاب اللہ کو چھوڑ دیں، نہ اس کی تلاوت کریں، نہ اس کا ترجمہ اور مطلب معلوم کریں، نہ ہی تفسیر وغیرہ میں پہنچ کر اللہ کی مراد کو معلوم کریں، تو خود ہمارا رویہ کس طریقے سے ناانصافی کا ہے۔ اس لیے التمسک بکتاب اللہ کا مطلب ہے اللہ کی کتاب کو لازم پکڑنا، جس طریقے سے لازم پکڑنے کا حکم ہے، کتاب اللہ سے محبت کی جائے، کتاب اللہ کی عظمت کی جائے اور کتاب اللہ کو سمجھا جائے، کتاب اللہ کو دوسروں تک پہنچائے، پھر اللہ کی یہ کتاب ایسی نہیں ہے کہ ہم جیسے چاہے ویسے پڑھ لیں۔ اللہ نے کتاب اللہ کے ساتھ ایک مستقل علم، علم تجوید نازل کیا ہے کہ کون سا حرف کیسے نکالا جائے۔ دوسری زبانوں میں یہ پابندی نہیں کہ یہ کہاں سے نکلے، بی کہاں سے نکلے اور کس طریقے سے نکلے، لیکن عربی زبان میں اور خصوصاً قرآن کریم میں ہم پابند ہیں کہ زا اور ذال کے نکلنے کی جگہ الگ الگ ہے، کہ ذال کی جگہ زا پڑھیں یا زا کی جگہ ذال پڑھیں، یہ پڑھنا صرف غلط نہیں ہے بلکہ معنی بھی بدل جاتا ہے، معنی میں اچھی خاصی تبدیلی ہو جاتی ہے۔ اس کے علاوہ بھی بہت سے حروف ہیں، اسی وجہ سے علم تجوید کا حکم علماء نے بیان کیا ہے کہ علم تجوید فرض عین ہے، اور جو علم تجوید کا انکار کرتا ہے وہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، اور یہ علم اللہ نے براہ راست نازل کیا۔ اسی وجہ سے قرآن کریم میں مد ہے، اخفا ہے، اظہار ہے اور بھی کئی صفتیں ہیں۔ علماء لکھتے ہیں جیسے بغیر ستاروں کے آسمان اچھا نہیں لگتا، ایسے ہی تجوید کے بغیر قرآن کریم کا پڑھنا اچھا نہیں ہے، اور تجوید کے ساتھ پڑھنے سے قرآن کریم ایسا چمکتا ہے جیسے ستاروں کی وجہ سے آسمان میں چمک پیدا ہوتی ہے اور روشنی میں، خوبصورتی میں اضافہ ہوتا ہے۔ تو التمسک بکتاب اللہ، قرآن کریم پڑھا جائے جیسے اس کو پڑھنے کا حق ہے، اور حدیث میں ہے جو مسلمان اس کو نہیں پڑھتا وہ ویران گھر کی طرح سے ہے، کہ بے آباد گھر ہے، اور جو بے آباد ہو وہاں جو تکلیف دینے والی چیزیں ہیں وہ اپنا ڈیرا ڈال لیتی ہیں، وہاں سانپ بھی آتے ہیں، بچھو بھی آتے ہیں، اور مختلف قسم کے مودی جانور آتے ہیں. لہذا اگر ہمارا دل اللہ کی تلاوت سے، اللہ کی کتاب کی تلاوت سے خالی ہوگا تو پھر غیر اللہ داخل ہوگا اور ظلمت داخل ہوگی، تاریکی آئے گی اور نور ختم ہوگا. تو اللہ کی کتاب کو مضبوطی کے ساتھ پکڑیں. حدیث پاک میں آتا ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، نزل القرآن علی خمسة اوجہ، حلال و حرام و محکم و متشابہ و امثال، فاحل الحلال و حرم الحرام و آمنوا واعملوا بالمحکم وآمنوا بالمتشابہ واعتبروا بالامثال. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، قرآن پانچ سورتوں پر نازل ہوا ہے، یعنی قرآن کریم کے جو علوم ہیں اگر ان علوم کو ہم غور سے دیکھیں تو پانچ قسم کے علوم ہیں، اور اگر گہرائی میں جائیں، تفصیل میں جائیں تو قرآن کے علوم کا اندازہ نہیں ہو سکتا. قرآن کوئی ایک علم نہیں بلکہ سارے علوم کا سر چشمہ ہے. قرآن ہی سے سارے علوم نکلے ہوئے ہیں، قرآن کے اندر سارے علوم موجود ہیں. ہاں اگر ظاہری اعتبار سے دیکھا جائے تو قرآن کریم میں پانچ علوم ہیں جو اللہ تبارک و تعالی نے بیان کیے ہیں. پہلا علم علم حلال ہے، دوسرا علم علم حرام ہے، اور تیسرا علم علم محکم ہے، چوتھا علم علم متشابہ ہے، اور پانچواں علم علم امثال ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس کو بیان کر کے فرماتے ہیں کہ حلال کو حلال سمجھو اور اس کو اختیار کرو، اور حرام کو حرام سمجھو اس سے بچو، جو محکم ہے اس پر عمل کرو، جو متشابہ ہے اس پر ایمان لاؤ، اور جو امثال ہیں ان سے عبرت حاصل کرو. اب اس کی کچھ تفصیل یہ ہے کہ یہ جو پانچ علوم ہیں، پہلا علم علم حلال ہے، اللہ نے بتا دیا کہ کیا چیز حلال ہے. جیسے بہت سے جانور حلال ہیں اور ان کا استعمال ہوتا ہے صحیح طریقے سے، کہ اللہ کا نام لیا جائے پھر وہ جانور حلال ہوتے ہیں. اللہ نے بہت سے پھل پیدا کیے، تقریباً سارے ہی پھل حلال ہیں. یہ سب یعنی ان کو حلال بھی سمجھے اور ان کا استعمال بھی کرے. اس کے علاوہ اگر عام دوسری چیزوں میں آتے ہیں کہ کیسا کپڑا پہننا ہے اور کس طریقے سے رہنا ہے، حلال زندگی کیا ہے، جیسے نکاح کی زندگی حلال زندگی ہے، یہ سب باتیں وہ ہیں جو حلال کے اندر آتی ہیں. تو فرمایا، فاحل الحلال، حلال کو حلال گردانو، اس کو اختیار کرو. اگر کوئی حلال چیز کو حرام سمجھتا ہے یا حرام کی طرح اس سے پرہیز کرتا ہے، اس کا ایمان کامل نہیں. دوسری بات، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بتائی، وحرم الحرام، اور حرام کو حرام قرار دو. جیسے سود حرام ہے، اس کو حرام قرار دو، رشوت حرام ہے، غیبت حرام ہے، جھوٹ حرام ہے، وعدہ خلافی حرام ہے، اور جوا حرام ہے، بت پرستی حرام ہے. ایسی بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ اللہ نے قرآن کریم میں ان کو صاف صاف حرام کہا ہے. جیسے ایک آیت میں اللہ کہہ رہے ہیں انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون. انما الخمر یقینا شراب، والمیسر اور جوا، والانصاب ایک خاص قسم کا طریقہ رہا ہے زمانے جاہلیت میں، اس کو کہہ رہے ہیں. اور بت پرستی بھی یہاں مراد ہے. والازلام اور تیر کے ذریعے سے اپنی قسمت آزمائی کرنا، کہ تیر کے ذریعے سے وہ قسمت آزماتے تھے اور کام کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے اس کو رکھ کر وہ فیصلہ کرتے تھے. اللہ نے ان چار باتوں کو ذکر کیا اور کہا یہ سب باتیں رجس من عمل الشیطان، یعنی شیطانی گندگی ہے، ناپاک ہیں. فاجتنبوہ، تم ان سے بچو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. اب یہ حرام چیزیں اللہ نے واضح کر دی، تو ان کو حرام سمجھنا ہے اور ان سے بچنا ہے. جیسے اللہ کہہ رہے ہیں وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، اللہ نے خرید و فروخ کو حلال کیا اور سود کو حرام قرار دیا. لہذا خرید و فروخت کو حلال سمجھے، حلال طریقے سے خریدنا ہو اور بیچنا ہو اس میں شک کرنے کی ضرورت نہیں، اور اس میں خامخواہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں کہ اگر کوئی نئی چیز ملی ہوئی نہیں ہے تو خریدنا حلال ہے اور بیچنا حلال ہے. لیکن سود کو اللہ نے حرام قرار دیا. وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، تو اللہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے بیع کو حلال کیا اور ربا اور سود کو حرام قرار دیا، تو اسی طریقے پر عمل کرو. تو فَأَحِلُّ الْحَلَالَ وَحَرِّمُ الْحَرَامَ، اگر خدا نہ خواستہ کوئی شخص حرام کو حلال قرار دیتا ہے یا حلال تو قرار نہیں دیتا لیکن حرام سمجھتے ہوئے اس کا استعمال کرتا ہے تو کبیرہ گناہ ہوگا، اور اگر اس کو حلال قرار دیتا ہے تو ایمان سے خارج ہو سکتا ہے. تو یہ دوسرا علم ہے. ایک علم تو علم حلال ہے اور دوسرا علم اللہ نے علم حرام نازل کیا ہے، اور اس کی تفصیلات قرآن اور حدیث کے اندر بیان ہوئی ہیں. لہذا اس کو سمجھنا چاہیے، قرآن کریم کا علم ہے. آگے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں وَعْمَلُوا بِالْمُحْكَمْ وَآمِنُوا بِالْمُتَشَابِحِ، محکم پر ایمان لاؤ، محکم پر عمل کرو، متشابہ پر ایمان لے آؤ. محکم اور متشابہ کیا ہے؟ سورہ آل عمران میں پہلے صفحہ میں اللہ نے یہ بات واضح کی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں هُوَ الَّذِي أَنزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابِ مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ. اللہ نے تم اے پیغمبر آپ پر کتاب نازل کی. هُوَ الَّذِي أَنزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابِ مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ، کہ ان میں سے یعنی قرآن کریم اللہ نے آپ پر نازل کیا اس کی بہت سی آیتیں محکم ہیں اور یہی اصل کتاب ہے. وَأُخَرُ مُتَشَابِهَات، اور دوسری بہت سی آیتیں متشابہ ہیں. اب آئیے، محکم یعنی وہ آیتیں جن کا معنی بھی معلوم ہے اور ان کا مطلب بھی معلوم ہے، ان کی تفسیر معلوم ہے، تشریح معلوم ہے. اور متشابہ وہ آیتیں ہیں کہ ان کا معنی اور مطلب دونوں معلوم نہیں، یا ان کا معنی تو معلوم ہے لیکن ان کی تفسیر معلوم نہیں، ان کی تشریح معلوم نہیں، ان کا مطلب معلوم نہیں. اب اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، اے پیغمبر، ہم نے آپ پر کتاب نازل کی، کتاب اللہ، قرآن کریم نازل کیا، اس کی بہت سی آیتیں محکم ہیں. جیسے اللہ نے کہا اقیم الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، کہ نماز قائم کیا کرو، زکاۃ دیا کرو. تو نماز کا معنی اللہ کے نبی نے بتایا کہ نماز کیسے پڑھی جاتی ہے، زکاۃ کسے کہتے ہیں، زکاۃ کی کیا تفصیل ہے اللہ کے نبی نے بتا دی، پوری تفصیل شریعت مطہرہ میں ہے. جیسے اللہ نے حج فرض کیا ہے تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حج کی پوری تفصیل امت کے سامنے رکھ دی، اور روزہ فرض کیا رمضان کا، اس کی پوری تفصیل اللہ کے نبی نے بتا دی، قول سے بتا دی اور عمل سے بتا دی. لہذا اب جو محکم آیتیں ہیں جن کا معنی معلوم ہے اور ان کا مطلب معلوم ہے، ان پر عمل کرو. اور جیسے اللہ نے کہا اور اللہ کے نبی نے فرمایا، اس طریقے سے عمل کرو، اپنے طور پر، اپنی طرف سے کوئی چیز اس میں داخل نہ کرو. یہ حکم دیا گیا وَعَمَلُوا بِالْمُحْكَمْ، محکم آیتیں ہیں. جیسے جھوٹ حرام ہے، غیبت حرام ہے، یہ سب قرآن کریم کے اندر ہے. تو بیشتر آیتیں محکم ہیں، تقریباً 80% 90% آیتیں محکم ہیں، ان کا معنی بھی معلوم ہے، ان کا مطلب بھی معلوم ہے. خود اللہ کہہ رہے ہیں ہن ام الکتاب، یہی اصل الاصول ہیں، اصل کتاب ہے. وہ خر متشابہات، اور بہت سی آیتیں یا بعض آیتیں متشابہ ہیں. متشابہ کا مطلب ہے کہ یا تو ان کا معنی اور مطلب دونوں معلوم نہیں، تفسیر معلوم نہیں، یا معنی تو معلوم ہے لیکن مطلب اور تشریح معلوم نہیں. اس کی بہت سی قسمیں ہیں، بہت سی مثالیں ہیں کہ دونوں معلوم نہیں. جیسے الف لام میم، پہلے پارے کا پہلا لفظ ہے، پہلی آیت ہے، الف لام میم، الف لام را، الف لام میم را. ایسے ہی حامیم، حامیم عین سین قاف، جو حروف مقطعات ہیں، ان کا نہ معنی معلوم ہے اور نہ ان کا مطلب معلوم ہے، ان کی تشریح بھی معلوم نہیں. اب یہاں علماء کرام کہتے ہیں ہو سکتا ہے اللہ تعالی نے اپنے نبی کو بتائے ہوں اور امت کو بتانے سے اللہ نے روک دیا، ہو سکتا ہے. اور یہ بھی ہو سکتا ہے اللہ نے اپنے نبی کو بھی نہ بتایا، اور اللہ تبارک و تعالی فقط جانتے ہوں. لہذا اب اس کے پیچھے نہیں لگیں گے کہ الف لام میم کا مطلب کیا ہے، الف لام را کا مطلب کیا ہے. اگرچہ بعض علماء نے بتایا الف سے اللہ مراد ہے، لام سے جبرائیل مراد ہے، میم سے محمد مراد ہے. الف لام میم کا مطلب ہوا اللہ نے جبرائیل کے ذریعے محمد پر کتاب نازل کی. لیکن یہ ایک احتمالی گمان کی بات ہے، حقیقت اللہ ہی جانتے ہیں، حقیقی معنی کوئی نہیں جانتا. بس حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے بتایا کہ الف لام میم کا یہ مطلب ہو سکتا ہے، یہ اس کی تفسیر ہو سکتی ہے، لیکن حقیقی معنی اور حقیقی مطلب کیا ہے کسی کو نہیں معلوم، کسی صحابی کو نہیں معلوم، اللہ کے نبی کو معلوم رہا ہو ممکن ہے، اور معلوم نہ رہا ہو یہ بھی ممکن ہے. اور اللہ کا ایک راز ہے جو اللہ جانتے ہیں. تو یہ ایک قسم ہے، اس کو متشابہ کہتے ہیں. اور دوسری قسم وہ ہے کہ ان کا معنی تو معلوم ہے لیکن مطلب اور تفسیر نہیں معلوم، تشریح نہیں معلوم. ایسی بہت سی آیتیں ہیں، جیسے اللہ نے قرآن کریم میں کہا ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں کے اوپر ہے. اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں کے اوپر ہے. اب اللہ کا ہاتھ اس کا ترجمہ تو معلوم ہے, معنی تو معلوم ہے, لیکن اللہ کے ہاتھ سے کیا مراد ہے کوئی نہیں جانتا, اللہ تعالیٰ نے نہیں بتایا. اب اس کے پیچھے لگنا گمراہی ہے, ناجائز ہے. بس اتنا ایمان لانا ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہاتھ ہو سکتا ہے اس سے مراد اللہ کی مدد ہو, کہ ید اللہ فوق ایدیہم, کہ جماعت کے ساتھ اللہ کی مدد شامل حال ہوتی ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا ید اللہ علی الجماعہ, اللہ کی مدد جماعت کے ساتھ ہوتی ہے, یہ مطلب ہو. اور یا اللہ ہی اس کا مطلب جانتے ہیں, تو معنی تو معلوم ہے لیکن حقیقت نہیں معلوم. جیسے اللہ تعالیٰ نے سورہ طہٰ میں فرمایا الرحمن علی العرش استوى, رحمان عرش پر مستوی ہے, رحمان عرش پر بیٹھا ہے. اب اللہ کا عرش کیسا ہے, رحمان کیسے بیٹھے ہیں, کوئی تفصیل نہیں جانتا, اس کی حقیقت کسی کو نہیں معلوم. اگر کوئی حقیقت جاننا چاہے گا تو گمراہ ہو جائے گا, اس کی اجازت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ یہی بات آگے فرما رہے ہیں فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِ, جن کے دلوں میں مرض ہے, جن کے دلوں میں کجی ہے, جن کے دل خراب ہیں, وہ متشابہ آیتوں کا معنی اور مطلب معلوم کرنے کی کوشش کرتے ہیں. جن کے دل خراب ہیں, اچھے دل نہیں ہیں, اللہ خود کہہ رہے ہیں فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ, جن کے دلوں کے اندر گمراہی ہے, مرض ہے, کجی اور خرابی ہے, فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ, وہ متشابہ آیتوں کے پیچھے پڑتے ہیں. لیکن ابتغال فتنتی, اللہ کہہ رہے ہیں جو متشابہ آیتوں کے پیچھے پڑیں گے فتنہ اور فساد کا دروازہ کھلے گا. کیوں؟ اللہ نے نہیں بتایا, اپنے نبی کو بتایا ہو یا ہو سکتا ہے اپنے نبی کو بھی نہ بتایا ہو, کسی امتی کے لیے درست نہیں ہے, بڑے سے بڑے عالم کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ ان کا معنی اور مطلب سمجھا دے, ان کی حقیقت سمجھا دے, اللہ تعالی ہی جانتے ہیں. تو فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ, جبکہ ان کا معنی صرف اللہ جانتے ہیں. اللہ خود کہہ رہے ہیں وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ, اور جو علم میں مضبوط ہوتے ہیں, جن کا علم پختہ ہوتا ہے, خود اللہ کہہ رہے ہیں وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ, جو راسخ فِي الْعِلْمِ ہیں, مضبوط علم والے ہیں, جید علماء ہیں, وہ کہتے ہیں آمَنَّا بِهِ, ہم ان آیتوں پر ایمان لے کر آئے. ہمارا جو کام ہے وہ ایمان لانا ہے, اور یہی بات اللہ نے کہی کہ وَعْمَلُوا بِالْمُحْكَمْ وَآمِنُوا بِالْمُتَشَابِهِ, کہ جو محکم آیتیں ہیں, واضح آیتیں ہیں, ان پر عمل کرو, جو متشابہ آیتیں ہیں ان پر ایمان لاؤ. اور اللہ یہاں کہہ رہے ہیں وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ, جو راسخ فِي الْعِلْمِ ہے وہ کہتے ہیں ہم ان پر ایمان لائے, کُلٌّ مِّنْ عِندِ رَبِّنَا, ہر طرح کی آیت خواہ وہ محکم ہو خواہ متشابہ ہو, سب اللہ ہی نے نازل کی. وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ, جو عقل مند ہیں اور نیک ہیں وہی نصیحت حاصل کرتے ہیں. اس کے بعد اللہ نے یہ دعا بتائی ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا, پروردگار ہدایت دینے کے بعد ہمارے دلوں کو گمراہ نہ کر دیجئے. آپ نے ہدایت دی اپنے فضل سے, اپنی مہربانی سے آپ نے ہدایت دی, لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة, اپنی طرف سے ہمیں رحمت عطا فرما, انك انت الوهاب, یقیناً آپ خوب عطا کرنے والے ہیں. تو یہ بہت اہم دعا ہے. اللہ نے پہلے یہ مضمون بیان کیا, اس مضمون کے بعد یہ دعا بتائی, اس لیے یہ دعا لازم پکڑنے کی ہے. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا, اس لیے کہ گمراہی دل سے شروع ہوتی ہے. پہلے دل خراب ہوتا ہے, دل میں غلط بات داخل ہوتی ہے, پھر انسان گمراہ ہونا شروع ہوتا ہے. لہذا قرآن کریم میں پانچ علوم بیان ہوئے, اور آخری جو علم ہے پانچواں علم, اللہ تعالیٰ اور اللہ کے نبی فرماتے ہیں, وہ امثال ہے. امثال اس کے بارے میں کہتے ہیں واعتبروا بالامثال, جو مثالیں اللہ نے بیان کی, جو واقعات اللہ نے بیان کیے, ان سے عبرت حاصل کرو. انبیاء کے واقعات بیان کیے, انبیاء کے واقعات میں دونوں باتیں بتائی, جنہوں نے نبیوں کی بات مانی وہ کامیاب ہوئے, اور اللہ نے ان کو ہدایت سے نوازا اور ان کو جنت نصیب ہوگی. لہذا ان پر چلنا ہماری ذمہ داری ہے ان کے موافق, اور جنہوں نے نبیوں کی بات نہیں مانی, جیسے فرعون کا انجام ہوا, نمرود کا انجام ہوا, شداد کا انجام ہوا, ایسے بہت سارے کافر و مشرک دنیا کے اندر آئے, ان کا جو برا انجام ہوا اللہ نے ان کو بھی بتایا. تو امثال سے مراد مثالیں ہیں, واقعات ہیں, جو قصے اللہ نے بیان کیے یہ مراد ہیں. تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں مثالوں کے ذریعے سے عبرت حاصل کرو, کہ جو اچھے لوگوں کے واقعات بیان ہوئے ان کے مطابق زندگی گزارنی ہے, اور جن بروں کے واقعات اللہ نے بیان کیے ان سے اپنے آپ کو بچانا ہے. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. بقیہ باتیں انشاءاللہ آئندہ جمعہ ہے.